دریافت فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفات سن کر اس میں شمولیت کی تمنا ایسے ارشاد فرمایا تھا۔ حلیت الاولیاء میں ابو نعیم ابو نعیم اصفہانی کی روایت ہے، لیکن سب کی سب جھوٹ پر مشتمل ہے۔ امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرد کتنا ہی اعلیٰ اور اونچا درجہ پا لے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کم ہی۔ رسالت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا کسی آدمی کے بارے میں کہنا کہ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، اپنی تمام مخلوق میں دو چیزیں دے کے، ایک تو آپ میرے رسول ہیں اور دوسرے میں نے آپ سے کلام کیا ہے۔ یہ کوئی اور اس میں ان کا شریک نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہتے تھے اللہ سے بات براہ راست بغیر کسی فرشتے کے کر لیتے۔ یہ بہت بڑی چیز تھی جو اللہ نے ان پہ انعام فرمایا تھا۔ اس لیے یہ سب ایسی جھوٹی روایتیں ہیں۔ اچھا ہے اس لیے کہ اب اکثر و بیشتر جھوٹی روایات اور احادیث سنا کے تو امت میں جذباتی رنگ پیدا کیا جاتا ہے۔ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس پہ جرا بھی کی ہے اور انہوں نے اسے ناقابل یقین بھی قرار دیا ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصاویر دیکھی تھی۔ یہ روایات بہت سی ہیں، ابن ساکر وغیرہ نے نقل کی ہیں، لیکن کوئی ایک روایت بھی قابل سند نہیں ہے، کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس پہ اعتبار کیا جا سکے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور کتابوں میں درج ہیں لیکن بالکل قابل التفات نہیں ہوتی۔ اس وقت دین کا اکثر حصہ جو ہمارے وائز اور پیر اور اس قسم کے لوگ بیان کرتے ہیں، اکثر و بیشتر جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر یہی دین ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر رکھے۔ تحقیق نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر کہاں سے وہ بات بیان کریں جو مستند۔ ایک شخص کے دو بیٹے ہیں اور یہی اس کی کل اولاد ہے، چاہتے ہیں کہ ایک بیٹے کو عالم دین بنائیں اور کل جائیداد کا 80% دے دیں، جبکہ دوسرے بیٹے کو 20%۔ کہتے ہیں کہ اپنی جائیداد تقسیم کر دوں، معلوم نہیں کہ اولاد میرا خیال رکھے گی بھی یا نہیں، اگر وصیت کر دوں تو کیا معتبر ہوگی۔ تو عزت اللہ صاحب، آپ نے جو تحریر فرمایا ہے، دیکھیے کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ تو اس کا یہ ہے کہ ان کی زندگی سب چیزیں ٹھیک ہیں، تو اگر یہ 80% اور 20% کریں گے تو یہ ہبہ ہوگا، گفٹ ہوگا، یہ وراثت نہیں بنتی اور یہ کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو تحفہ دینا، گفٹ دینا، وہ دونوں برابر کی ہونی چاہیے، یعنی جتنا لڑکے کو ملے اتنا ہی لڑکی کو بھی ملے، اور جتنا ایک بیٹے کو ملے دوسرے کو بھی اتنا ملے۔ لیکن یہاں کیس چونکہ دو بیٹوں کا ہے تو اس لیے 80% اور 20% نہیں ہے، بلکہ 50% 50% ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا جو آپ کی خدمت کرتا ہے یا آپ رہتا ہے یا دوا دارو کا خیال رکھتا ہے، تو اس لیے اسے 1% آدھ زیادہ کر دینا کہ آخر میرا بھی اس بچے پہ بوجھ ہے۔ تو 50 اور 49 51 اور 49 تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 80% اور 20% کر دیا جائے۔ یہ وہ جو 20% ہے نا، اس کے حق میں ظلم ہوگا اور یہ بالکل جائز نہیں۔ دنیاوی جتنے اموال اولاد میں تقسیم کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب برابری کی سطح پہ تقسیم کیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں سے 33% اپنے لیے الگ کر لیں۔ مثلاً 1,00,000 روپیہ ہے، آپ دو بچوں کو بانٹنے کی بجائے 50-50 دینے کے آپ 33 پہ تقسیم کر لیں، تو 33% آپ کا آ گیا، پھر دو بیٹوں کا آ گیا۔ اس میں سے اگر آپ وصیت، یہ یاد رکھیے گا کہ وصیت کے معاملے میں اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کل 33% اٹھا کے ایک کو دے دیں, وہ کل 33% آپ مسجد بنوا دیں, وہ کل 33% کسی بھی چیز میں آپ خرچ کر دیں, کوئی آپ پہ پرسش نہیں. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد کہیں بچے آپس میں لڑ نہ پڑے, ان بہن بھائیوں میں اختلاف ہو جائے, 10 ارب کی پراپرٹی تقسیم کرنی ہے, 1 ارب کی پراپرٹی تقسیم کرنی ہے, تو اپنی زندگی میں ہی وصیت کر دیں کہ بیٹی کا آدھا حصہ ہے, بیٹے کا ڈبل حصہ ہے, بیوی کا اتنا حصہ ہے, 1/6 حصہ ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے, یہ ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پر خطرہ لاحق ہے کہ وفات سے اگلے ہی ہفتے سب کورٹ میں پہنچے ہوئے ہوں, تو ان بہن بھائیوں کو اطمینان دلانے کے لیے سب کے حصے متعین کر دینا یہ ٹھیک ہے. اس میں سے اپنا وہ 33% رکھیں گے تو وہ 33% کسی کو بھی دے دیں, کیونکہ یہ وصیت ہے نا ان کی, تو اب وصیت کے نفاذ میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ گھومتا ہوا اصلی حالت پر آ گیا, اور 4 مہینے عزت والے ہیں, 3 تو مسلسل یعنی ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور 1 رجب مضر, اور جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے. مدرجہ بالا حدیث کے بارے میں وضاحت مطلوب ہے یہ جملہ کہ جس طرح اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا, سال 12 مہینے کا تھا, 4 مہینے اس کی وضاحت. عبد الصبور صاحب اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب دنیا کو پیدا فرمایا تو پہلا دن کون سا تھا؟ اللہ کے نزدیک پہلا دن یکم محرم تھا, اور اللہ نے اسی دن یہ طے کر دیا تھا کہ رمضان جو ہے اس میں روزے رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی دن طے فرما دیا تھا کہ ذوالحجہ میں حج کیا جائے گا. جیسے آپ نے خود لکھا ہے کہ ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم, 3 اور 4 مہینہ رجب کا, یہ 4 مہینے اللہ نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ 4 مہینے میرے ہیں, میری عزت اور احترام کے مہینے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرن 12 مہینے, منہا 4 حرم, اور 4 مہینے ان میں میرا خیال کرنا, وہ عزت والے مہینے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم اور یہ رجب. ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا یہ ڈبل گناہ کرنا ہے, اللہ کی حرمت کو توڑنا ہے, اللہ کی عزت اور احترام میں فرق ڈالنا ہے. باقی 8 مہینے گناہ کرتا ہے تو کم درجے کا ہے, وہی گناہ اگر ان 4 مہینوں میں کرے گا تو یہ زیادہ درجے کی بات ہے, بہت بری بات. عربوں نے اس کا کھیل تماشا بنا لیا. اللہ نے فرمایا انما النسی, مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر کی حرکت. زمان اور مکان دونوں اللہ نے پیدا فرمائے ہیں نا, ٹائم کچھ نہیں تھا, سپیس کچھ نہیں تھا. حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ زمان و مکان کچھ نہیں تھا تو کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا اللہ بادلوں کے سائے میں اور اس سے اوپر ہوا تھی. وہ حدیث ہے جس کی مستقل تشریحات بعض جگہوں پہ ہم نے کی ہیں. تو 4 مہینے اس میں فرمایا تھا کہ حرمت والے ہیں. عرب یہ کرتے تھے اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر کہ اب 4 مہینے, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی اولاد کو سمجھا دیا تھا کہ ان 4 مہینوں کو نہیں چھیڑنا, ان 4 مہینوں میں کوئی لڑائیاں نہیں, ڈاکے نہیں, یہ نہیں یہ نہیں. یہ کرتے تھے کہ مثلا ابھی پہلا ذوالقعدہ ہے مہینہ, تو ذوالقعدہ کو کم کر دیتے تھے. مثلا اس سے پہلے کون سا مہینہ آیا, شوال, کہتے تھے اس مرتبہ شوال 20 دن کا, شوال 40 دن کا ہے, ذوالقعدہ 20 دن کا ہو جائے گا. تو وہ جو 30 دن پورے کرنے تھے وہ پابندی گراں گزرتی تھی, اور 10 دن ذوالقعدہ کے پیچھے لے جا کے شوال میں شامل کر دیتے تھے, تو 40 دن کے لیے لوٹ مار جائز ہو جاتی تھی. وگرنہ اصل میں دیکھتے تو شوال ختم ہوا، لوٹ بار بھی ختم ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، وہ بھی ان کی رسومات کے مطابق۔ اسی طرح ذیقعدہ کے 20 دن گزرتے تھے تو کہتے تھے اب ذوالحج شروع ہو گیا، حج بھی وقت پہ نہیں کرتے تھے، پھر ذوالحج کے 15 دن گزرے تو حج ہو گیا جی، محرم آ گیا۔ تو انہوں نے ٹائم میں مہینوں کی گنتی میں گڑبڑ کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کھڑے ہوئے خطبہ دینے 10 ذوالحج کو، تو اس دن آپ نے فرمایا کہ زمانہ اتفاق سے آج ٹھیک اس گھڑی پر آ گیا ہے جس گھڑی میں اللہ نے محرم کو پہلا مہینہ بنایا۔ گھوم پھر کے، کیونکہ خدا یہ بعد میں بات کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا جو قانون تھا وہ خدا نے اس کو دوبارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ کیا۔ اللہ نے جب بھی یکم محرم پہلا دن قرار دیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کھڑے ہوئے تھے ذوالحج کی وہی تاریخ ٹھیک وقت اپنے مدار پر لوٹ کے آ گیا، اس نے اتفاق ایسا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن زمانہ گھوم پھر کے، یعنی عربوں کی شرارتوں کے باوجود آگے پیچھے ہو کے ٹھیک اس کیلنڈر میں آ گیا جہاں آج میں کھڑا ہوں، اللہ نے ایسے ہی کیا تھا، خبردار آج کے بعد مہینوں میں گڑبڑ نہ کر۔ یہ مراد ہے اس حدیث کہ خدا نے 12 مہینوں کو آج پھر اپنی اپنی جگہ پہ اسے قائم کر دیا۔ یہ جو لوگ لکھتے ہیں نا خدا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کو کی عقل ٹھکانے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ خدا کا لفظ بولتے تھے، ایسے ایسے جاہل پیدا ہو گئے ہیں کہ ان جاہلوں کو اتنا نہیں پتا کہ جو لفظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا اس میں کون سی اب تمہیں نئی شرک اور کفر کی سوجی۔ یہی وہ حرکتیں کرتے ہیں، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر پہ بحث، پھر حدیث کا انکار، یہ سب فتنے پھیلانے والے لوگ ہیں۔ تو خدا نے یہی کیا کہ اس نے زمانے کو پھیر دیا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ زمین سمٹتی ہے، سکڑتی ہے اور پھیل بھی جاتی، اور ٹائم سپیس کی طرح سکڑتا ہے اور پھیل بھی جاتا ہے، یہ اللہ کے اپنے کام۔ اللہ تعالیٰ زمین کو سکیڑ دیتا ہے، وہ مشہور قصہ ہے نا بخاری شریف کی حدیث میں، اب اس کو پورا تو نہیں اس وقت بتایا پڑھا جا سکتا، لمبی حدیث ہے کہ اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو پادری جو بھی تھا اس نے کہا تیری تو بخشش ہو نہیں سکتی، اس نے کہا پھر 100 پورا کر لیتے۔ پھر وہ چلا ایک اللہ کے نیک بندے کی طرف، اور تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، 100 کا قتل کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، فلاں جگہ بستی ہے اللہ کے اچھے بندے رہتے ہیں تم وہاں چلے جاؤ۔ تو جا رہا تھا پھر راستے میں موت آ گئی، عذاب کے اور ثواب جنت والے فرشتے سب جمع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ آپ فرمائیں کیا کریں۔ تو اللہ نے کہا میرا بندہ اگر جا رہا تھا ادھر کو نہ زمین کو ایجاد ہو رہا تھا، اگر ادھر نیک لوگوں کے قریب ہو گیا تھا تو اس کو بخش دیا، اور اگر ابھی کم فاصلہ طے ہوا تھا تو یہ گناہگاروں میں تھا، اسے عذاب ہوگا۔ پھر اللہ نے زمین سے کہا کہ اس نے چلا ہے صحیح نیت سے لیکن تجھے کم طے کیا ہے، اور ابھی اس کا فاصلہ نیکوں کی زمین صالحین کو جو ہے ادھر زیادہ ہے، تو اللہ نے فرمایا زمین میں تمہیں پھیلا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے زمین کو پھیلایا حتیٰ کہ نیک لوگ اس کے قریب ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کیا۔ اسی طرح ٹائم کو بھی اللہ ویڈتھ میں، لینتھ میں، یہ جب لینتھ میں آتی ہے نا ٹائم، اور ٹائم کی ڈیفینیشن میں جب یہ ڈوبتا ہے نا ٹائم، تو پھر تھوڑے تھوڑے وقتوں میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کسی کی عمر میں برکت دیتا ہے، اور وہ آدمی اوپر نماز پڑھ لیجئے، سنیے نماز اوپر پڑھ لیجئے، ہماری گفتگو آپ کو ڈسٹرب کرے۔ تو اللہ جب وقت میں برکت دیتا ہے تو ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس میں بہت گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی ایک کام ایک سال میں کر لیتا ہے، دوسرے سے اللہ ہفتے میں ہی کرا دیتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ السلام 950 برس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کل 20-23 برس. تو ٹائم میں بھی اور سپیس میں بھی اللہ چاہے جب اسے پھیلا دیتا ہے. مستحق کو پیسے دینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کی جا سکتی ہے. یعنی عبداللہ صاحب, مستحق آدمی کو پیسہ دے دینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی. ایک ہی صورت ہوتی ہے, وہ یہ کہ ہے مستحق, آپ نے پیسہ دے دیا, اب اس نے خرچ کر دیا ہے یا نہیں, تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میں نے آپ کو 1,00,000 دیا تھا, خرچ ہو گیا, اب اسے نہیں بتایا کہ یہ زکوٰۃ ہے یا کیا, اس کا نہیں کیا, ابھی میرے پاس ہے. اب زکوٰۃ کی نیت اگر کر لے تو وہ 1,00,000 جو ابھی تک محفوظ ہے وہ زکوٰۃ ادا ہوگی, اور اگر اس نے کر دیا خرچ تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, نئے سرے یعنی وہ تو ہدیہ ہو گیا, پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک صاحب اپنی زکوٰۃ کی رقم ہر مہینے ادارے میں دیتے ہیں, اس ادارے سے جو رسید موصول ہوتی ہے وہ اکاؤنٹس میں دے دیتے ہیں, اور اس ادارے کو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ٹیکس میں کٹوتی ہوتی ہے, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بالکل اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, کیونکہ ایڈجسٹمنٹ اور جو چیزیں کی ہیں وہ تو گورنمنٹ کے اپنے کھاتے ہیں نا جی. اس آدمی نے جو کچھ کیا ہے اس نے اپنی زکوٰۃ دے دی. مسلمانوں کو زکوٰۃ کا پیسہ کیا اس صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ اس پہ سود واپسی پہ وصول نہ کیا جائے اور اس ادارے کے کام کرنے والے کو تنخواہ دی جائے؟ یہ اس نیکی کی ضرورت ہی کیا ہے آخر؟ آپ کو کیوں فکر پڑی ہے کہ مسلمانوں کو بغیر سود کے قرض دیا جائے؟ وجہ, پیسے کا معاملہ بہت نازک ہے, اور زکوٰۃ فدرانہ اور صدقات واجبہ کا معاملہ بہت نازک ہے. اس ادارے کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ گورنمنٹ میں, گورنمنٹ بنائے نا ایسے ادارے, پھر تو کوئی بات ہے. اپنے طور پر ادارہ بنا لینا کہ میں محلے بھر کی زکوٰۃ جمع کر کے خود تقسیم کیا کروں گا, کیوں؟ وجہ, یہ ایک اور طرح سے ہو سکتا ہے, لیکن وہ جن پہ زمانے بھر میں شہرت ہو کہ آدمی ایماندار ہے, وہ کوئی کمیٹی بنے, وہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرے اللہ کے لیے, اجرت اس میں بھی جائز نہیں, ایک پائی اس کی عملہ رکھے یہ جائز نہیں ہے. پانچ آدمی کمیٹی میں ہے, زکوٰۃ کی تقسیم کرتے ہیں, ایک آدمی کہتا ہے یار میں اتنا وقت دیتا ہوں, اتنا ہمارا اس میں کام ہے, ٹائم خرچ ہوتا ہے, ٹائپ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, تو اس میں سے میں 100 روپے تنخواہ لوں گا, 100 تو چھوڑ, 100 پائی بھی جائز نہیں اس کی. کسی یہ کوئی ادارہ نہیں بنایا جا سکتا, نہ بنانا چاہیے, یہ غریبوں کا حق ہے, انہیں ہی ملنا چاہیے. آپ اگر کوئی ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپ قرض دیں اور بغیر سود کے قرض دیں اور پھر اپنی اصل رقم واپس کریں, تو آپ اپنے ذاتی مال سے بنائیے. خدا کا مال کیوں, غریبوں کا حق کیوں؟ یہ اسی طرح کے نئے نئے فتنے اور نئی نئی چیزیں دماغوں میں آتی ہیں, اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھے, اصل میں اپنا بڑے بننے کی خواہش ہوتی ہے, حب جاہ, کہ 10 آدمی پیچھے پڑے, 15 آدمی درخواست لے کے آ رہے ہیں, اچھا ہے نیکی سمجھ کے وقت گزر رہا ہے, یہ سب گلے پڑ جائے. ولیعوذ باللہ, کسی شخص کو قرض دیا تھا, قرض دینے کے بعد واپسی کا انتظار کیا, لیکن وہ غریب ہونے کی وجہ سے 1 سال تک قرض کی رقم ادا نہیں کر سکا, تو قرض دینے والے نے اس رقم کو معاف کر دیا, قرض خواہ پر اس سال کی رقم ادا کرنا واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر تو وہ غریب ہے واقعی اور معذور ہے, تو اس 1 سال کی زکوٰۃ اس پر نہیں آئے, کتنے بھی سال بیت جائیں زکوٰۃ نہیں آئے. ایک شخص ایک ادارے میں 24,000 روپے پہ ملازمت ہے, اس کے پاس 9 تولے سونا ہے, اور 1 سال گزر گیا ہے, زکوٰۃ کی رقم 60,000 بنتی ہے, لیکن اس کی مالی حالت کمزور ہے, تو کیا یہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا؟ کوہاٹ سے اظہر صاحب نے استفسار فرمایا ہے, یہ جو 9 تولے سونا ہے نا, اس کا 40واں حصہ 2.5% سونا بیچے نا جی, غریبوں کو دیں, کیوں سونا 9 تولے رکھا ہوا ہے؟ وجہ, وہ تو اسی لیے ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دی جائے, ورنہ پھر سرمایہ داری کے لیے جتنے مرضی لے کر لو، وہ جس کی بھی ملکیت ہے وہ دیں گے. اگر حق مہر میں یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ سونا لڑکی کو مالکہ بنا رہے ہیں تو لڑکی کے ذمے ہیں، وہ اس پیسے اس سونے کو بیچ کے اس میں سے 2.5% ادا کرے. اور اگر یہ طے ہو گیا تھا کہ سونا بچی کو دیا جا رہا ہے محض استعمال کے لیے، اور اگر والدین نے دیا ہے وہ یا سسرال نے دیا ہے وہ، جس نے بھی دیا ہے بچی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، صرف زکوٰۃ اس پہ آئے گی جو اصل مالک ہیں. لڑکی کو سونا دیں اور اختیار ہو کہ جو چاہو کرو، بیچو رکھو جو مرضی کرو، ہمارا کوئی حق اس پہ نہیں ہے، اور نہ اس سے پوچھیں نہ اس سے تنگ کریں. اگر بیچ بھی آتی ہے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اس حد تک آزادی ہے اس کی ملکیت، اسے کیسے زکوٰۃ چھوڑی جا سکتی ہے. وہ اپنے سونے میں سے دے. اس کی ایک آسان صورت البتہ شریعت یہ قرار دیتی ہے کہ اس بچی کے پاس، خاتون کے پاس فرض کیجئے پیسے بچ جاتے ہیں، یا وہ پیسے بچا لیتی ہیں، 12 پہ تقسیم کر لیں اور ہر مہینے کچھ نہ کچھ دیتی رہیں تاکہ سال کے آخر پہ زکوٰۃ پوری ہو جائے. وہ دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، جو مہینے گزر گئے اب زکوٰۃ دے رہی ہے، سال گزر گیا نا اب شروع کیا ہے پچھلے سال کی زکوٰۃ دینا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آئندہ سال سے پتہ ہے کہ جو رمضان آئے گا سن 26 میں، 26 کے رمضان میں زکوٰۃ ہمیشہ قمری مہینوں میں دی جاتی ہے، شمسی مہینوں میں نہیں، یعنی جنوری فروری کا اعتبار نہیں ہوگا، ورنہ 26 سال میں ہر سال 10 دن کم ہونے کی وجہ سے ایک سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی جو غریبوں کا حق. ہمیشہ چاند کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں. تو اب سن 26 میں جو رمضان آئے گا، یہ کہتی ہے پتہ نہیں اس وقت 1,00,000 ہوگا یا نہیں، میں ہر مہینے 10,000 زکوٰۃ کے اس رمضان کے لیے دے دیتی ہوں جو سن 26 میں آئے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ایڈوانس زکوٰۃ دے دیا تھا. یہ اللہ کا خوف تھا کہ اللہ کے رسول، میرا کسی مہینے انتقال ہو جائے، سال پورا نہیں ہوا، گرچہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں اللہ سے سال میں ملوں کہ کوئی مجھ پہ چیز باقی نہ رہے، کہ ان کا تقویٰ تھا. اگلے سال کی زکوٰۃ پہلے ادا کر دیتے تھے، اور پھر زکوٰۃ کا دن جو آتا تھا اس پہ حساب کر کے بقیہ ہے تو آدمی اس کو ادا کر دے، 200,000 جتنا باقی ہے اس کو، اور یا پھر بچ جائے کہ میں نے زیادہ دے دی ہے اور زکوٰۃ کم لگ رہی ہے، تو اس پیسے کو اس سے اگلے سال میں ڈال دے. نماز جنازہ میں 3 تکبیر یہ ہو چکا بھیا. آج کے دور میں کسی کو سنت توڑتے ہوئے دیکھیں تو کیا اس کو سمجھانا چاہیے؟ بھائی مناسب حد تک، جو آپ کا اختیار ہے اس حد تک چھوڑ دینا چاہیے. لوگ خام خواہ آگے سے شریعت کی توہین کرتے ہیں اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے اپنی عزت بچانی چاہیے. یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے جس میں بیج بویا جائے، یہ پتھر ہے سارا، اور اس کی کوشش جو ہے نا وہ بس ہر آدمی کے اپنا اپنا دائرہ کار. آب حیات میں پڑھا تھا کہ خضر علیہ السلام، آب حیات کے بارے میں پڑھا تھا، خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا، اس کا ذکر آسمانی کتابوں میں. کچھ معلوم نہیں بھائی، اور نہ کسی کو آب حیات ملتا ہے، اللہ خود زندگی دیتا ہے اور موت. بچی کا نام تجویز کرنا ہے، کئی مرتبہ ہو چکی ہے بات بھی. دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تعلیم نہ ہو تو دنیا میں تمہاری کوئی قدر نہیں، تو شریعت کے نقطۂ نگاہ سے صحیح تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کے نقطۂ نگاہ سے صحیح تعلیم کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جو اس زمانے کی جائز تعلیم ہے جس کے ذریعے معاش ملتا ہے وہ دی جائے، اور بچے کی عمر جتنی جتنی زیادہ ہو رہی ہے اتنا اتنا اسے شرعی احکامات سے واقف کیا جائے. اور بس مثلاً 5ویں کا بچہ ہے، 9 سال 10 سال اس کی عمر ہے، اسے حج کے مسائل پڑھانے کا فائدہ کیا ہے آخر؟ کیوں اسے حج کے مسائل پڑھا رہے ہو خام خواہ؟ وہ جب جوان ہوتا ہے تو اس وقت اسے وہ مسائل پتہ ہونے چاہیے کہ جوانی کے بعد اللہ نے کیا کیا ذمہ داریوں کا تقاضا اس سے کیا. جب نکاح کرتا ہے تو نکاح سے پہلے اسے نکاح اور طلاق کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کے لیے اب ضروری ہے طلاق کے مسائل کو پڑھنا, کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ طلاق کے معاملے میں کچھ گڑبڑ کر. حج پہ جب جانا ہی نہیں ہے تو کیا اسے مفتی بننا ہے کہ حج کے مسائل پہ اب بحث ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کو ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے سال میں دو مرتبہ پڑھنا سنت موقعہ ہے. جس سال بچے پہ غسل واجب ہو جائے اسے بتانا چاہیے کہ بیٹے آئندہ سے سال بھر میں دو بار قرآن پڑھنا ہے. آپ چاہیں تو رمضان میں پڑھ لیں, آپ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے سارے سال میں پڑھتے رہیں, دو مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیجئے. اب یہ مسئلہ اسے پتا ہونا چاہیے. اب اسے اگر یہ مسئلہ پتا نہیں ہے تو عمر بھر سنت موقعہ سے محروم رہا. تو جو چیزیں اس کے ذمے واجب بنتی ہیں اس کی تعلیم دیتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ. نماز روز پڑھنی ہے, نماز کی تعلیم دینی چاہیے, طہارت اور اس کے مسائل اسے پتا ہونے چاہیے. پورے کا پورا دین کا علم مفتی حضرات پڑھیں جنہوں نے فتویٰ دینا ہے, وہ کلا پڑھے جنہوں نے مقدمے لڑنے ہیں اور جا کر دلائل دینے ہیں شرعی بنیادوں پہ, جج پڑھے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ سارے کام ان کے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے کیوں نہیں ہوا کہ تم میں سے, تمہاری بستی میں سے کچھ لوگ جائیں, خدا کے دین کی تعلیم حاصل کریں اور واپس آئیں اور اپنے قریے قصبے گاؤں شہر والوں کو اللہ کے گرفت سے ڈرائیں. یہ نہیں کہا تم سب چل پڑو, اللہ نے کہا کچھ لوگ جائیں. تو جب کچھ لوگ کسی گاؤں بستی سے ایسے چلے جاتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں, اللہ نے کہا تھا کہ واپس آ کے ڈرائیں کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی, بس یہ کافی. لیکن معلوم نہیں یہ سوال کیوں کیا, اس لیے کہ بنیاد جہاں سے پورے مسلمانوں کے زوال کیا ہے ان کا نصاب تعلیم ہی ہے. اس امت کا نصاب تعلیم بیڑا غرق کرنے والا ہے, اور ٹیچرز اس سے بڑھ کے, انہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑھانا ہے, اسے خود نہیں آتا ہوتا. شہباز شریف صاحب نے تعلیم کی وجہ سے ہمارے اسکول پنجاب کے فرانس کی ایک تھی نا کمپنی, ان کے حوالے کر دیے تھے کہ آپ ہمارے اسکول کا نظام چلائیں. انہوں نے ٹیچرز کا امتحان رکھا تھا کہ ٹیچرز جو پڑھاتے ہیں ان کا کیا لیول ہے. تو جو ٹیچرز نائنتھ ٹینتھ کو پڑھا رہے تھے, جب انہوں نے سمپل میتھمیٹکس کا, سمپل لینگویج کا, چوتھی کا پرچہ دیا کہ یہ حل کر کے دکھاؤ, تو فورتھ کلیئر نہیں کر سکے اور پڑھا رہے تھے میٹرک. یہ حال ہے. اس لیے سفارش ہے, اور سب سے بڑی چیز جو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے, انہوں نے پیسہ دیکھا تو فرمایا کہ تو خدا نیست, سونے چاندی پیسے تو خدا نہیں, بلے کم تر از خدا نیست, لیکن سچ پوچھو تو خدا سے کم بھی نہیں ہو. تو وہ ہونا چاہیے, چانسلر لگ جائیے, وائس چانسلر لگ جائیے, صدر مملکت, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پانچ بہن بھائی ہیں, وراثت کی جگہ فروخت کی, رقم قسطوں میں وصول کی. ایک بہن کو گھر کی تعمیر کے لیے رقم درکار تھی, ہم نے پہلی رقم سے بہن کے گھر کو تعمیر کیا اور باقی جو رقم رہ گئی ہم دو بھائیوں نے ایک پلاٹ خرید لیا. پلاٹ خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ رقم محفوظ کر لیں, مگر اس وقت ہماری ایک انویسٹر سے تعمیر کر کے فروخت کرنے کی بات ہوئی, مگر انویسٹر کا ارادہ نہ ہوا. اس کے بعد ہم نے پلاٹ کی رقم محفوظ رکھنے کے لیے رہنے دیا پلاٹ کو, تاکہ ہم دونوں بھائی الگ الگ گھر بنائیں. اس پلاٹ کو خریدے 1.5 سال ہو گیا, اس کے متعلق زکات کیا حکم ہے اور وراثت کی تقسیم کیسی ہوگی. تقسیم جب ہو گئی تو میراث کے مال پر تو زکات واجب نہیں ہوتی, جو مال وراثت میں آتا ہے اس پہ زکات واجب نہیں ہوتی, اور تقسیم کے بعد اگر حصے دار پہلے سے صاحب نصاب ہوگا تو پھر زکات واجب ہوگی. باقی اموال کے ساتھ میراث سے ملنے والی مال کو ملنے والے مال کو بھی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اس مال پہ ایک سال کا گزرنا شرط نہیں. اگر حصے دار جو آپ نے تحریر فرمایا ہے پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو، بلکہ میراث کا حصہ ملنے والے دن صاحب نصاب بنائے، تو پھر سال گزرنے پر کل اموال پر زکوٰۃ واجب آ جائے گی. تو جو صورت آپ نے فرمائی ہے کہ فروخت کر کے نفع کمانے کی نیت سے نہیں خریدا گیا، تو پھر اس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور اگر آپ پلاٹ خریدنے سے پہلے صاحب نصاب تھے اور اب آپ کو وراثت کی بھی کبھی پیسہ مل گیا، تو اب آپ پر زکوٰۃ اس پلاٹ کے ساتھ واجب ہو جائے گی. ایک سال کی زکوٰۃ اس پلاٹ پر بھی دینی پڑے گی.